اللہ کے ہاتھ میں ہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. وقال تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وقال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ تین آیت تلاوت کی ہے. اسی تین آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب قرآن میں جو نصیحت کی باتیں ہمارے لیے بیان فرمائی اس کو سمجھنا ہے, زندگی کے اندر اس کو لانا ہے. ابھی آپ نے بہت کام کی قیمتی باتیں سنی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی باتیں جس مجلس میں بیان ہوتی ہے, اللہ کا ذکر جس مجلس میں ہوتا ہے, اس کے لیے یہ سب وعدے اور فضیلت ہے. اللہ کی رحمت مل جانا, مغفرت مل جانا, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا اگر اس مجلس کو گھیر لینا, یہ سب فضائل ہے حدیث میں. اس لیے یہ سب فضیلتیں ہم کو حاصل ہوئے, اس کی نیت اور یقین کے ساتھ ایسی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. دو قسم کے حلقوں پر فضیلتیں آئی. آپ نے فضائل قرآن کی تعلیم میں یہ حدیث سنی ہوگی. فضائل اعمال میں ایک حصہ ہے فضائل قرآن, اس میں یہ حدیث ہے. فضائل اعمال کے اندر ایک حصہ فضائل ذکر ہے, اس میں بھی یہ حدیث ہے. وہاں قرآن کے لیے, یہاں ذکر کے لیے, کہ جس مجلس کے اندر لوگ قرآن مجید کی باتوں کا مذاکرہ کرتے ہیں, قرآن کے الفاظ, قرآن کا معنی, قرآن کی نصیحت, اور جہاں لوگ الگ الگ جگہ سے جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو چار وعدے ہیں اس کے اوپر. حفت ہم الملائکہ, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. غشیت ہم الرحمہ, اللہ کی رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے. مغفرت, اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی لیے یہ فضیلت ہم کو حاصل ہوئے, اس نیت سے ایسی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. سنیں گے, سیکھیں گے, عمل کریں گے, یہ اس سے آگے والا قدم ہے. یہ پہلا فائدہ ہے, رحمت ملے, مغفرت ملے, فرشتوں کا ڈھانک لینا, فرشتوں کا گھیر لینا, یہ پہلا فائدہ ہے. اور دوسری بات, دین سیکھنا. دین سیکھنے پر بہت فضیلت ہے. علم حاصل کرنا, دین سیکھنا بہت بڑا ثواب اور فضیلت کا کام ہے. آدمی گھر سے نکلتا ہے, آپ گھر سے چلے, نیت کیا کی؟ دین کی مجلس میں شرکت کریں گے, دین سیکھیں گے, علم حاصل ہوگا. تو گھر سے نکل کے مسجد آئے ہیں, پھر ساتھ میں نیت یہ ہے کہ نماز بھی پڑھیں گے, پھر واپس گھر جائیں گے. تو گھر سے نکل کے گھر جانے تک پورا وقت ثواب نیکی, واپسی کا وقت بھی ثواب میں لکھا جاتا ہے, آنے والا وقت بھی, جانے والا وقت بھی, آنے والے قدم بھی, جانے والے قدم بھی, سب نیکی میں ثواب میں لکھے جاتے ہیں. تو یہ دین سیکھنا, علم سیکھنا بہت فضیلت کی چیز ہے, ثواب کی چیز ہے. اور پھر دو نیت آئندہ کی رکھو, ایک عمل, دوسرا دوسروں تک پہنچانا. عمل اور تبلیغ, عمل اور اشاعت, یہ دو آئندہ کی نیت, کہ اس مجلس کے بعد کیا کریں گے. تو کہا مجلس کی بات پہ عمل کریں گے, سنی ہوئی بات پر. کہو انشاءاللہ. اور عمل کے دو مطلب ہے, ایک ذہن میں رکھنا ہمیشہ, عمل کے دو مطلب, جو کرنے کے کام ہے وہ کریں گے اور چھوڑنے کے کام ہے وہ چھوڑیں گے, یہ عمل کا مطلب ہے. اچھی طرح سمجھ لو کہ عمل کرنا کس کو کہتے ہیں. دو طرح کی بات آئے گی, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اچھی باتیں بتائی جائے گی, بری باتوں سے روکا جائے گا. تو عمل کا مطلب کیا, کہ جو اچھی باتیں کرنے کی باتیں سنیں گے اس کو زندگی میں لانا ہے, اور جو گناہ اور برائی کی باتیں سنیں گے, منکر سنیں گے, اس کو چھوڑنا ہے. یہ عمل کا مطلب ہے, یاد رکھنا. جیسے یوں کہا گیا کہ بھائی ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھو, یہ عمل کی بات ہوئی, اچھی بات ہوئی. حدیث میں آتا ہے ہر نماز کے بعد کیا پڑھنے کا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر. ٹوٹل کتنا ہوا, کتنا ہوا, 99 ہوا. 100 پورا کرنے کے لیے کیا پڑھنے کا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. 100 ہو جائیں گے. یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اب میں انگلی اٹھوا کر آپ کو تنبیہ نہیں کرنا چاہتا, کہ خود آپ اپنے دل میں جھانکو کہ مغرب بعد پڑھی میں نے یہ تسبیح, کہ بھئی یہ دین سیکھنا عمل کے لیے, ابھی آپ نے سنا نا مجھ سے پہلے بات ہو رہی تھی, عمل کے لیے. کتنی مرتبہ سنا آپ نے یہ تسبیح کے بارے میں, لیکن ہے عمل ہماری زندگی میں؟ اصل یہ چیز ہے, عمل زندہ کرو اپنے اندر. اور یہ تسبیح معمولی مت سمجھو اس کو. کچھ غریب صحابہ آئے تھے حضور کے پاس, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے مالدار جو دوست ہیں نا صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, وہ صدقے کا بہت ثواب ہے, بہت ثواب صدقہ خیرات کا ہے. ہم غریب لوگ, ہم کیا صدقہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تسبیح بتلائی, ہر نماز کے بعد پڑھو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر. 99 ہو گئے, 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ ہو گئے. اس کو کہتے ہیں فقیروں والی تسبیح, اس لیے کہ غریب صحابہ آئے تھے حضور کو پوچھنے, تو حضور نے فرمایا کہ وہ مالداروں کو صدقہ کرنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے, وہ ثواب اللہ تعالیٰ بغیر صدقے کے تم کو دے دیں گے, بغیر صدقے کے مل جائے گا. کتنا آسان, پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے. تو غریب صحابہ تو خوش ہو گئے, پڑھنا شروع کیا. وہ مالدار صحابہ کے لیے یہ لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں. صحابہ جاسوسی کرتے تھے لیکن دین سیکھنے کے لیے, یاد رکھنا. صحابہ ایک دوسرے کی حالت دیکھتے تھے, یہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, لیکن وہ کائی کے لیے, دین سیکھنے کے لیے, کسی کو برباد کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے نہیں. وہ حرام ہے, سمجھ لو اچھی طرح. کسی کے پیچھے پڑنا, کسی کی جاسوسی کرنا, اس کو تکلیف دینے کے لیے, اس کی بات لوگوں کے سامنے اچھالنے کے لیے, اس کو پھنسانے کے لیے, یہ جاسوسی کہلاتی ہے اور وہ حرام ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا, جاسوسیاں مت کرو, یہ جاسوسی حرام. اور اس طرح ایک دوسرے پر نظر رکھنا, یہ کیا پڑھ رہا ہے بیٹھ کر, میں اس کی فضیلت پوچھوں اور میں بھی سیکھوں اور میں بھی پڑھوں, یہ ثواب ہے. صحابہ ایسی جاسوسی کرتے تھے کہ میرا یہ بھائی صدقہ کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, چلو میں ذرا سیکھ لوں. یہ تو مالدار صحابہ نے دیکھا کہ یہ غریب صحابہ کیا پڑھ رہے ہیں, تو پیچھے پڑے سیکھنے کے. کسی طرح معلوم ہو گیا ان کو, تو انہوں نے بھی تسبیح چالو کر دی, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, پھر 100ویں مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ والی تسبیح. وہ مالداروں نے بھی چالو کی, ہم ڈبل ثواب کمائیں گے, صدقہ کر کے بھی کمائیں گے, تسبیح پڑھ کے بھی کمائیں گے, ڈبل کمائیں گے. صحابہ مائنڈ لگاتے تھے آخرت کمانے میں, ہم میں اور صحابہ میں فرق اتنا ہے, ہم دماغ لگاتے ہیں دنیا کمانے میں, کہاں ڈبل ملے کہاں ٹریبل ملے, یہ فرق ہے امت میں. وہ مائنڈ لگاتے تھے آخرت کمانے میں, کیسے ڈبل کماوے آخرت کا ثواب, کیسے ڈبل ٹریبل کماوے جنت, وہاں دماغ لگاتے تھے. وہ تو مالدار صحابہ نے دماغ لگایا, مائنڈ لگایا کہ ہم صدقہ کر کے بھی کمائیں گے, تسبیح پڑھ کے بھی جنت کمائیں گے. اب غریب صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ تو مالدار صحابہ بھی سیکھ گئے, وہ اندر کی بات اندر نہیں رہی ہے, تو لیکیج ہو گئی. تو پھر آئے غریب صحابہ حضور کے پاس, حضور وہ تسبیح آپ نے ہم کو بتلائی تھی نا, وہ تو مالدار صحابہ کو معلوم ہو گئے, انہوں نے بھی پڑھنا چالو کر دیا, اب ہم کیا کریں؟ تو حضور نے اب ان کو ایک بات سمجھائی جو ہم سب کو سمجھنی ہے. اکرام مسلم کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ چوتھے نمبر پہ نہیں, اس کو ہم نے جو ہے نا نمبر ہی اس کا ختم کر دیا ہے, ہے ایسی ترتیب میں چوتھے نمبر پر, لیکن ہماری زندگی میں نمبر ہی ختم, اکرام رہا ہی نہیں زندگیوں میں, نمبر ہی ختم ہو گیا اکرام مسلم والا. اگر اکرام مسلم ہوتا حسد نہیں ہوتی, اکرام مسلم ہوتا تو آپس میں لڑائیاں دشمنیاں نہیں ہوتی. اکرام مسلم اگر ہوتا تو ایک دوسرے کے لیے کینا اور بیرجر نہیں ہوتا. میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ فجر کے بعد بات کرتے ہو, میں بھی کئی جگہ پر الحمدللہ بات کرتا ہوں, چھ نمبر پر ہی کرتا ہوں, لیکن میں بہت جلدی اکرام پہ آ جاتا ہوں. میں ساتھیوں کہتا ہوں آپ لوگ ایمان کو اتنا کھولتے ہو کہ اشراق کا وقت ہو جاتا ہے, تو ساتھیوں کو اکرام سمجھ میں نہیں آیا آج تک, بعد والے نمبر بیچارے پینڈنگ رہ جاتے ہیں. تو میں تو بہت جلدی ایمان سے کود کر فٹافٹ فٹافٹ اکرام پہ پہنچ ہی جاتا ہوں تاکہ وہ نمبر آوے, اخلاص آوے, وہ نمبر بھی کھولنے کی ضرورت ہے. تو واقعی بات ہے, اگر امت میں اکرام مسلم والا نمبر ہوتا تو حسد نہیں ہوتی, آپس کی لڑائیاں نہ ہوتی, کینا نہ ہوتا, ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے چکر نہ ہوتے, ایک دوسرے کے پیر کھینچنے کے چکر نہیں ہوتے. یہ ساری بربادی اور نحوست ہے اکرام مسلم نہ ہونے کی وجہ سے, ساری بربادی اس کے نتیجے میں. تو حضور نے اب ان کو اکرام مسلم سکھایا. جب غریب صحابہ دوبارہ آئے نا تو حضور مالداروں نے بھی سیکھ لیا اور وہ بھی پڑھنے لگے, تو حضور نے کیا سکھلایا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میرے پیارے غریب فقرا صحابہ, کسی کو اللہ نے مالدار بنایا, کسی کو اللہ نے غریب بنایا, یہ خدا کا فضل و کرم ہے, اس کے اندر تم لوگ سوال مت کرو. دیکھ لیا کیسے حضور نے ان کو اکرام سکھایا, کسی کو مالدار بنایا, اب وہ مال کے ذریعے ڈبل ثواب کماوے, کمانے دو, حسد مت کرو. تمہارے پاس مال نہیں ہے, صرف تسبیح پڑھ کر کے تم صدقے کا ثواب کماؤ. یہ اکرام سکھایا حضور نے, یہ اکرام مسلم کہلاتا ہے. اچھی طرح سمجھو, امت میں جس دن اکرام مسلم کا نمبر زندہ ہوگا اس دن آپس کے سارے جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. یہ جھگڑوں کی جڑ ہے اکرام مسلم نہ ہونا, سارے جھگڑوں کی بنیاد. یہ نمبر زندہ ہو جائے گا اکرام والا, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. خیر, تو وہ غریب صحابہ کو حضور نے سمجھا دیا, انہوں نے پھر پڑھنا چالو رکھا. تو یہ فرما رہے تھے نبی کہ بھائی دین عمل کے لیے ہے, بات سننا عمل کے لیے. تو آج سے نیت کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھیں گے, یہ ہے دین زندہ ہونا. کم سے کم 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک پڑھ دینا ہے. عمل زندہ کرو, عمل آنا چاہیے زندگی میں. اس لیے بھائی اصل ہے عمل, زندگیوں میں عمل آ رہے. وضو مقصد ہے یا نماز مقصد ہے, بولو مقصد کیا ہے؟ نماز ہے نا. ایک آدمی وضو کر کے باہر سے باہر نکل جا رہے, ثواب ملے گا؟ فرض ادا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. یاد رکھو, دعوت, تبلیغ, علم, مدرسہ, مکتب, یہ ساری محنت اس لیے ہے کہ زندگی میں عمل آوے, عمل زندگی میں آوے. عمل مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں عمل زندہ ہوئے, اعمال آوے زندگی میں. اگر میں قرآن پڑھا ہوں, میں خود قرآن نہیں پڑھوں, میں چلے میں جاؤں, نماز با جماعت نہیں پڑھوں, میں 4 مہینے لگاؤں, میری معاشرت اور معاملات زیرو ہے, کیا فائدہ ہوا اس کا, کیا حاصل ہوا اس کا؟ وضو مقصود نہیں ہے, نماز مقصود ہے. مدرسہ پڑھانا, دعوت کرنا, چار مہینے 40 دن لگانا, یہ ایک ذریعہ ہے. اصل ہے زندگی کے اندر عمل زندہ کرنا. عمل کتنے زندہ ہو میری زندگی میں, وہ اصل چیز ہے. اس لیے عصر کی نماز کے بعد 10 منٹ تعارفی بات کی یا گشت کے فضائل بیان کیے, اس کے بعد ہر ساتھی 3 تسبیح لازماً پوری کرے. ہر ساتھی 3 تسبیح پوری کرے مغرب تک میں, اور وہاں اس چکر میں نہ آوے اجتماعی عمل, انفرادی عمل, یہ انفرادی عمل ہے, یہ اجتماعی عمل ہے, یہ سب چکر میں اپنے نہیں پڑنے کا. تسبیح پوری کرو پہلے, 10 منٹ بات ہو گئی, گشت کے آداب ہو گئے, ترتیب بن گئی, بات ختم. اب تسبیح پڑھو بیٹھ کے, پوری کرو صبح و شام کی تسبیحات, تلاوت کرو, قرآن پڑھو. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے میں نے سنا. اللہ حضرت کو بھی صحت دے, عمر میں برکت دے. آپ جا کے تصدیق کر لو. فرمایا کہ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت میں ایک قاری صاحب ہوئے جو جماعت کے تمام ساتھیوں کا قرآن صحیح کراوے, اور ایک مسائل سکھانے والا ہوئے جو ان کو صحیح شریعت کے مسائل سکھاوے. اب یہ تو کام بہت بڑھ گیا اور قاری اور مسائل سکھانے والے کم ملتے ہیں, اس لیے ایسی جماعت روانہ کر دیتے ہیں. لیکن جماعت جاوے تو کسی جگہ جا کر کے جب ان کے حلقے ہوتے ہیں تو اپنے اندر اگر کوئی ساتھی ہے اچھے قرآن پڑھنے والے, صحیح پڑھنے والے, تو ان سے قرآن صحیح کرے, مسائل سیکھے. نہیں تو پھر مقامی کسی عالم کو کہ ہم کو سکھاؤ, ہمارا قرآن صحیح کراؤ. یہ ہونا چاہیے. کم سے کم ایک چلے میں 10 سورتیں تو صحیح, 11 سورتیں تو صحیح کر کے آوے. الم طرح سے کل اعوذ برب الناس 10 ہوتی اور الحمد شریف 11. 11 سورتیں تو ٹھیک کر کے آوے تاکہ نماز صحیح ہو جائے انفرادی. حمال لاؤ زندگی میں, حمال زندہ کرو, کوئی نہ کوئی عمل. اب اس مجلس سے آپ کی زندگی میں یہ تسبیح فقیروں والی آ گئی تو سمجھو کہ آپ کامیاب ہیں. میرا آنا بھی کامیاب, آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب, آپ کا سننا بھی کامیاب, ذمہ داروں کا فکر کرنا بھی کامیاب. ایک عمل زندہ ہو گیا کہ ہم نے تسبیح کا اہتمام کر لیا, پابندی کر لی تسبیح کی, کامیاب. ورنہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی باتیں بہت سنی ہم نے, بہت سنی باتیں, کتنے کم بیانات سنے آج تک. رات کو 2-2 بجے تک سنتے ہیں, 1-1 بجے تک سنتے ہیں, 11 بجے تک سنتے ہیں, سنتے ہی رہتے بیان. تو عمل نہیں آئے تو پھر حاصل کیا اس کا؟ کوئی عمل تو آوے زندگی میں. تو سب نیت کرو کہ آج سے ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھیں گے. کیا ترتیب بتلائی؟ 33 مرتبہ, پھر 33 مرتبہ, پھر 33 مرتبہ, یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ اور 100 نمبر 1 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہو. بعضوں کو نماز کے بعد جو ہے نا اتنی اتاول ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسجد سے بھگا رہا ہے. تو کوئی بات نہیں, چلتے چلتے بھی پڑھو, لیکن پڑھو, کہو انشاءاللہ. تو 5 نماز بعد یہ تسبیح پڑھیں گے تو کتنا ذکر ہوا دن بھر میں؟ 500 مرتبہ ذکر ہوا. کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کہتے ہو نا کہ ایک سبحان اللہ پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے, تو یہ 500 ذکر ہوگا چلتے چلتے بھی, کوئی معمولی بات ہوئی؟ بہت بڑی بات ہو گئی ہے. یہ اعمال کو چھوٹا مت سمجھو. اچھا, یہ حدیث یاد ہو گئی, عمل کا ارادہ بھی کر لیا. اب اس میں ایک ایکسٹینشن بات بتاؤں, زائد بات. ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے. غلام, اس زمانے میں غلامی پرتھا تھی, اب ختم ہو گئے غلام باندھی. لیکن لگتا ایسا ہے کہ قیامت سے پہلے پھر آئے گی یہ پرتھا, حدیث سے اندازہ ہوتا ہے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کی جو حدیث ہے, اس حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس طرح باندھی غلام کا کوئی سسٹم دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے, ایسا حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو اس زمانے میں غلام باندھی جیسے آج کل نوکر نوکرانی ہوتی ہے, گجراتی میں داس داسی کہتے ہیں غلام باندھی کو, وہ پرتھا تھی حضور کے زمانے میں. تو ایک مرتبہ حضور کے پاس غلام آئے, حضور تقسیم کر رہے تھے, غلام تقسیم ہوتے, اس کو دیا اس کو دیا, لے جاؤ اپنے گھر کام کراؤ, کھلاؤ ان کی ضرورت پوری کرو اور کام کراؤ. حضرت فاطمہ کو پتہ چلا. حضرت فاطمہ یعنی کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لاڈلی اور پیاری بیٹی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی بیٹی, جن کو حضور نے ایک لقب دیا تھا. کیا لقب دیا؟ سیدت النساء اہل الجنہ فاطمت الزہرا, جنت کی عورتوں کی سردار میری لاڈلی فاطمہ ہوگی. جنت میں عورتوں کی سردار کون بنے گی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضور کی بہت چہیتی بیٹی, بہت چہیتی بیٹی. ان کی آسان پہچان یاد رکھنے کی, وہ محرم والے حضرت حسین ان کی اماں. حضرت فاطمہ یعنی کون؟ حضرت حسن اور حسین کی اماں, وہ حضرت فاطمہ. تو حضرت فاطمہ کو بہت کام رہتا تھا گھر میں, بہت کام. کیسے کیسے کام رہتے تھے؟ جنت کی عورتوں کی چکی, آٹا خود پیسنے کا, وہ ہاتھ گھنٹی دیکھی ہے کسی نے؟ خود چلانی ہوتی ہے, بہت بھاری ہوتی ہے وہ. یہاں حضرت فاطمہ کو چھیل جاتا تھا یہ سب, چمڑی چھیل جاتی تھی ہاتھ سے چکی چلانے میں. جنت کی عورتوں کی سردار ہے لیکن یہ چھیل جاتا تھا. پھر گھر میں جو جانور تھے اونٹ بکری, ان کا چارہ, یہ نہیں تھی کہ کوئی گواڑیا تھا جو لے کر جا رہے اور چرا کے لا رہے, حضرت فاطمہ خود اس کا نظام کرتی تھی چرانے کا بھی, ان کے لیے گھاس دانا. چھوٹے بچے حسن حسین ان کی خدمت, شوہر حضرت علی کی خدمت. بہت تھک جاتی تھی حضرت فاطمہ. تو پتہ چلا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے نوکر آئے تو کہ میں جاؤں میں بھی ایک آدھ غلام لے آؤں تاکہ میرا کام آسان ہو جائے, گھر کے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. حضرت فاطمہ گئی تو اس وقت عجیب بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. تو حضرت عائشہ کو کہہ دیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت فاطمہ کی سوتیلی ماں, سگی ماں حضرت خدیجہ, ان کا تو انتقال ہو گیا تھا مکی زندگی میں. حضرت عائشہ حضور کی بیوی, حضرت فاطمہ کی ساؤ کی ماں اپنے گجراتی میں کہتے ہیں وہ, تو ان کو کہہ دیا کہ میں آئی تھی اس لیے کہ کوئی نوکر چاہیے, کام والی چاہیے گھر کے کام کاج کے لیے, تھک جاتی ہوں میں, اس کے لیے میں آئی تھی. ابا کی تو ملاقات نہیں ہوئی. تو جب حضور بعد میں آئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بیٹی فاطمہ آئی تھی یہ تقاضا لے کر, کوئی کام والا چاہیے, کوئی نوکر چاہیے, کوئی عورت چاہیے کام والی, اور آپ سب کو بانٹ رہے تو بیٹی کو بھی دینا چاہیے. حضور نے سن لیا حضرت عائشہ کی بات کہ میری بیٹی فاطمہ آئی تھی یہ چاہت لے کے آئی تھی, سن لیا. پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو کیا کیسا طریقہ تھا حضور کا سکھانے کا طریقہ. رات میں حضور تشریف لے گئے بیٹی فاطمہ کے یہاں, اور جمائی حضرت علی دونوں سو گئے تھے بستر پر, حضور گئے اور بیچ میں بیٹھ گئے, ادھر جمائی ادھر بیٹی. اور جمائی حضرت علی بھی کون؟ حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں, حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں. حضرت علی کے ابا کا نام ابو طالب اور حضور کے ابا کا نام عبداللہ, عبداللہ اور ابو طالب دونوں سب کے بھائی. تو حضور اور حضرت علی تو سب کے کاکا بھائی ہوتے ہیں, بالکل سب کے. اسے مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا, کاکا بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرانا جائز ہے. سمجھ گئے مسئلہ بھی سمجھ لو ساتھ میں. آج کل بعض لوگ جو ہے نا ہمارا ایمان برباد کرتے ہیں, بعض ڈاکٹر لوگ ایمان برباد کرتے. کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ کلوز ریلیشن میں قریبی رشتے دار میں شادیاں کرتے ہو نا, اس لیے کچھ بیماری آتی ہے, ہماری عورتوں کے دماغ سڑاتے ہیں یہ ڈاکٹر لوگ. فالتو بات ہے, کوئی ثبوت نہیں اس کا, غلط بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرایا, خود حضور نے نکاح کیا اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. یہ بیکار بات ہے, کوئی حقیقت نہیں اس کی. قریبی کلوز رشتے دار جو شریعت میں حلال ہے وہاں نکاح کرنے سے کوئی بیماریاں آتی واتی نہیں ہیں, کوئی آتی نہیں. تو حضور رات کو گئے, ادھر حضرت علی ادھر حضرت فاطمہ بیچ میں بیٹھ گئے. کیسے بیٹھے کہ حضور کا یہ پیر کا جو اپنا دیکھو یہ اپنا تلوا کہلاتا ہے نا پیر کے نیچے کا تلوا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا تلوا حضرت علی کہتے میرے سینے کے پاس تھا. حضور کے پیر کا تلوا حضرت علی کے سینے کے پاس تھا, اور حضرت علی کیا کہہ رہے, حضور کے تلوے مبارک کے اندر جو نورانی ٹھنڈک تھی وہ نورانی ٹھنڈک مجھے دل میں معلوم ہوئی. جس کے تلوے میں یہ ٹھنڈک ہو اس کے سینے میں کیا نور ہوگا, جس کے تلوے میں یہ نور ہو اس کے سینے میں کیا نور ہوگا. اس لیے تو اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. کہ حضور کے قدم کے تلوے میرے سینے پر تھے اور اس کی ٹھنڈک مجھے دل میں محسوس ہوئی, میرا دل ٹھنڈا ہو گیا حضور کے قدموں کی برکت سے. ایک بات دل میں لکھ لینا, جس طرح حضور کے قدموں کے تلوے کی ٹھنڈک حضرت علی کو دل میں لگی, آج بھی جو آدمی حضور کے قدم پر قدم ملا کے چلے یعنی سنت پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل اور دنیا آخرت کو ٹھنڈک والی بنا دیں گے. ٹھنڈک والی زندگی چاہیے تو حضور کی سنت پہ عمل کرنے کا, اسی میں سکون ہے بھائی, اسی میں زندگی کا چین ہے, راحت ہے اسی میں. سنت سیکھو, بہت ضروری ہے سنت سیکھو, زندگیوں میں سنت آوے یہ بہت ضروری, اس کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. صاف اعلان ہے قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. خدا کی محبت چاہیے تو نبی کی سنت پر چلنا ہوگا تو اللہ کی محبت ملے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک آیت میں ڈبل مرتبہ فرمایا اللہ کی محبت, اللہ کی محبت, بیچ میں کہا نبی کی اتباع. پہلے بھی اللہ کی محبت, بعد میں بھی اللہ کی محبت, بیچ میں ہے نبی کی اتباع. نبی کی سنت پر چلو اللہ کی محبت ملے گی, سنت نبی کی. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں سنت سیکھو, سنت سیکھو. کہ بھائی میرے کپڑے کیسے پہننے کے, تو کہا اللہ کے نبی جیسے کپڑے. حضور کو سفید کپڑے بہت پسند ہیں, کبھی کبھی حضور نے لال لائننگ والے کپڑے بھی پہنے, سفید میں لال لائن ہو ویسے وہ بھی پہنے. سفید حضور کو بہت پسند ہے, اور حضور کے کپڑے کہاں تک ہوتے تھے؟ یہ اس کو تخنہ کہتے ہیں، یہ تخنہ جہاں تک اپنے وضو میں پیر دھوتے ہیں نا، اور اس کو کہتے ہیں گھٹنا، تو دونوں کے بیچ تک ہونا چاہیے، بیچ تک، اور فٹنگ والے نہیں، ڈھیلے ہونے چاہیے، ایسے نبی کے کپڑے ہوتے تھے، فٹنگ والے نہیں، ڈھیلے ڈالے. اب تو اتنی فٹنگ والی امت کپڑے پہننے لگی کہ بدن کی سائز دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتی، ماپنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اتنے فٹنگ والے کپڑے. اللہ زندگی میں برکت دے دے، اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو نکالنا بھی مشکل غسل کے لیے، آدمی مر جاتا ہے نا تو غسل دینا ہے، کفن بنانا ہے، تو اتنے فٹنگ والے کپڑے نکالنا بھی مشکل، کاٹنا پڑتا ہے، مجبوری میں کاٹنا پڑتا ہے. اور ڈھیلے ڈالے ہوئے تو فٹافٹ نکل جائے، کوئی ٹینشن ہی نہیں. اور یہ نبی کا طریقہ. میں لو ساتھیوں کو کہتا ہوں، بھائی جمعہ سے شروعات کرو کہ کم سے کم جمعہ کے دن پہلے سنت طریقے کے کپڑے پہنیں گے، پھر دھیرے 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 ہفتے میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن پر کریں گے، پھر 100% کپڑے پر آئیں گے. سنت لاؤ زندگی میں، سنت ہونی چاہیے. کھانا کھاؤ سنت طریقے سے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، دانا گر جاوے تو اٹھا لو، سنت لاؤ زندگی میں. سنت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی کے طریقے پر چلو گے اللہ کی محبت ملے گی، نبی کے طریقے کے علاوہ اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. اس لیے گھروں میں سنت کی کتاب لا کے رکھو، جس میں صبح سے لے کر رات تک، پیدائش سے لے کر موت تک کی سنتیں لکھی ہوئی ہو، وہ سنت کا مذاکرہ کرو گھر میں، اور سنت طریقے سے زندگیوں میں چالو کرو، تو کچھ فائدہ ہوگا، اللہ کی محبت ملے گی. پیپر کے کتنے بل بھرتے ہو ہر مہینے؟ نیوز پیپر والے کو بل دیتے ہو نا ہر مہینے، کتنے 250-300 روپے تو آتا ہی ہوگا نا ہر مہینے کا نیوز پیپر کا بل، تو 250-200 روپے میں تو ایک سنت کی کتاب آ جائے گی، اور دنیا بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی. اور اخبار سے دنیا میں بھی اندھیریاں آئے گی، آخرت میں بھی اندھیریاں آنے کے خطرے ہیں اس کی خبروں سے. اسی لیے ہر ساتھی نیت کرو کہ سنت کی کتاب لا کے گھر میں رکھیں گے، اور جا لا کر کے اس کو پڑھو، کہ بھائی ایک ایک سنت، ایک ایک پیج پڑھنے کا، دو دو پیج پڑھنے کے، اخبار کے 12 پیج اور رویوار کی پورتی 16, 18, 20, 22 پیج پڑھے بغیر تو چاہ ہضم نہیں ہوتی، اور وہ بھی اتنے لمبے لمبے پیج، 4 فولڈ کیے ہوئے، وہ جب تک پڑھیں گے نہیں وہاں تک چاہ ہضم نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی کی سنت کے 2 صفحے نہیں پڑھے جاتے ہیں کہ 2 پیج پڑھے، 2 صفحے پڑھے، 2 پانے پڑھے، اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا سنت لاؤ زندگی میں. تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا قصہ میں سنا، حضور گئے بیٹھے، پھر فرمایا حضور نے، بیٹی آج تو آئی تھی گھر پر، اور آئی تھی اس لیے کہ تجھے غلام چاہیے، نوکر چاہیے، اس لیے آئی تھی نا. بیٹا حضور چاہتے تو جو حضور نے سب کو غلام بانٹے، باندیاں بانٹی، تو اپنی بیٹی کو بھی حضور دے سکتے تھے، لیکن حضور نے کیا کہا، بیٹی میں تم کو ایسا تحفہ دینے آیا ہوں جو غلام اور باندی سے بھی بہتر ہوئے، غلام اور باندی سے بھی بہتر ہوئے، ایسا تحفہ دینے آیا ہوں. کہا بیٹی تو جب دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہے، دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہے، رات کو جب سونے کے لیے بستر پہ آتی ہے تو بیٹا ایک تسبیح پڑھ لے، ایک تسبیح پڑھ لے بیٹا. حضور نے فرمایا کہ تیری ساری دن بھر کی تھکان اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. میں نے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو فریاد کیا کرتے ہیں، نیند نہیں آتی، دوسری فریاد کرتے کم آتی ہے، تیسری فریاد کرتے ہیں کہ نیند کے بعد بھی فریش موڈ نہیں ہوتا ہے، ایسی سب فریادیں ہیں نا. یہ حضور کا بتایا ہوا طریقہ یقین سے آج سے شروع کرو. کم نیند بھی آئے گی تو بھی انشاءاللہ تھکان دور ہو جائے گی, فریش اٹھو گے, فریش فریش موڈ میں اٹھو گے. یقین کے ساتھ شروع کرو. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں, رات کو سوتے وقت بستر پر کیا پڑھو گے, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, بس اتنی ترتیب بدل لینی. آج سے پورے یقین سے شروع کرو, کہو انشاءاللہ. بستر پر بیٹھ کر پہلے کیا پڑھو گے, سبحان اللہ کتنی مرتبہ, الحمدللہ کتنی مرتبہ, اللہ اکبر کتنی مرتبہ, پورے یقین کے ساتھ پڑھو. اگر رات میں 2 گھنٹے بھی نیند آئی تو بھی انشاءاللہ صبح میں تازہ اٹھو گے, ساری تھکن اللہ دور کر دیں گے اس تسبیح کی برکت سے. چونکہ یہ کس نے سکھائی, 2 جہاں کے سردار, میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. اور کس کو سکھلایا, اپنی چہیتی لاڈلی پیاری بیٹی کو سکھایا. بیٹی تو دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے نا, تو رات کو سوتے وقت پر اتنا پڑھ لے, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور بعض بزرگوں نے ایک تجربہ بھی ملا ہے اس میں, انوبھو. وہ کیا ملایا, یہ تسبیح پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ پر پھوک مارنے کی اور پورے بدن پہ پھرا دینے کا. یہ بات بزرگوں کا تجربہ ہے, اللہ والوں کا تجربہ ہے, تھکن دور ہو جائے گی. اور اس میں ایک بات میں آپ کو اور ملا کے بتلاؤں, اس پر عمل کرو. کھلا آپ کو میں کھلی دعوت دیتا ہوں, فائدہ نہیں ہو تو آ کے مل لینا. کہتے ہیں صبح میں موڈ نہیں بنتا ہے, کہاں سے موڈ بنے گا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جب رات کو سوتا ہے تو شیطان آتا ہے, شیطان ہاتھی کی سونڈ ہے نا, ایسی شیطان کی بھی لمبی لمبی سونڈ ہے, لمبی لمبی. وہ پیشنٹ کو ناک میں پائپ ڈالتے ہیں, دیکھا ہے یہ منظر, اللہ سلامت رکھے مجھے آپ کو, پوری امت کو اور جو اس میں ہے اللہ ان کو نجات دے رہے. وہ جو ناک میں جو پائپ چڑھاتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ناک کے راستے سے سونڈ چڑھاتا ہے, انسان کے ناک کے راستے سے اپنی سونڈ چڑھاتا ہے رات کو, یہاں پیشانی کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور پھر 3 گانٹھ مارتا ہے. 3 گانٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما, 3 گانٹھ مارتا ہے. اب شیطان 3 گانٹھ مار دے وے, پھر آدمی صبح میں اٹھے اور کہے کہ فریش موڈ نہیں ہے تو کہاں سے آوے, شیطان کی 3 گانٹھیں لگی ہوئی, پھر کیسے فریش موڈ ہوئے. اب سنو, یہ جو شیطان نے 3 گانٹھ لگائی اس کو کیسے ختم کرو گے. آج کل جو لوگوں کو فریاد ہے نا کہ صبح موڈ نہیں آتا, فریش موڈ نہیں آتا, فارم نہیں آتا, وہ شیطان کی 3 گانٹھوں کی وجہ سے. اب شیطان کی گانٹھ توڑنے کے لیے کیا کرو گے, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلایا. کرو گے علاج تو بتاؤں, ورنہ کہا کہ بیان تو بہت سنے ہیں تو پھر فالتو کیا. کرو گے عمل, جیسے ہی صبح میں آنکھ کھلے, آنکھ کھلتے ہی اٹھنے کی دعا پڑھو, آنکھ کھلتے ہی اٹھنے کی دعا پڑھو. اب میں سنا دیتا ہوں, غلطی ہوتا آپ بتلانا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, یہی دعا پڑھتے ہیں, یہی دعا پڑھنے کی, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بھائیو یہ مسنون دعائیں یاد کرو, سنت دعائیں یاد کرو, یہ بھی زندگی میں زندہ کرو. یہ دعائیں جو حضور نے پڑھی, چھوٹی چھوٹی کتاب ملتی ہے سنت دعا کی پاکٹ سائز میں, گجراتی میں, انگلش میں, اردو میں, ہندی میں, وہ جیب میں رکھنے کی, پیسے نہیں ہوئے تو چلے, لیکن جب تک یہ دعا نہیں یاد ہو وہاں تک وہ چھوٹی کتاب جیب میں رکھو اور ایک ایک دعا یاد کرو. صبح اٹھنے میں یہ پڑھنے کا, سوتے وقت یہ پڑھنے کا, بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جاوے تو یہ پڑھنے کا، نکلتے وقت یہ پڑھنے کا، کھانے کے وقت یہ پڑھنے کا، کھانے کے بعد یہ پڑھنے کا. ایک دن میں گننے بیٹھا کہ کمپلسری اچھم اچھی کتنی دعا ہونی چاہیے، تو میں نے 54 دعا گنی تھی. 54 کہ اتنی دعا تو ہر مسلمان کو فرضیات یاد ہی ہونی چاہیے کہ بھائی صبح اٹھتے وقت کی، ابھی گنواؤں تو ٹائم نکل جائے گا، صبح اٹھتے وقت کی، پھر اٹھنے کے بعد بیت الخلاء جانا ہے اس کی، پھر اندر سے نکلنا ہے اس کی، پھر کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، گھر سے باہر نکلنے کی، گھر میں آنے کی، کپڑے پہننے کی، کپڑے نکالنے کی، وضو کی، ایسی کمپلسری جس کا 24 گھنٹے میں ہر آدمی کو کام پڑتا ہے، غریب مسلم مالدار ہر ایک کو، ایسی کم سے کم 54 دعا ہے. وہ تو ہر ایک کو فرضیات یاد ہی ہونی چاہیے. ابھی سورت میں ایک پروگرام ہوا تھا، آپ میں سے بہت سو نے سنا ہوگا، دارالحم ریسرچ سینٹر والوں نے ہمارا ایک پروگرام رکھا تھا. وہ اثر سے رات دیر تک کا پروگرام تھا شادی کے بارے میں. اس میں عشاء کے بعد میرا نمبر تھا اور اس کا ٹاپک تھا میاں بیوی کی بیڈ روم کی لائف کیسی ہونی چاہیے، حضور کی سنت کی روشنی میں بتلاؤ، حدیث اور قرآن کی روشنی میں. نہیں ہو تو وہ یوٹیوب کی لنک لے کے سن لو. اس میں میں نے بہت تفصیل سے 1.5 گھنٹہ میاں بیوی کی پرسنل لائف، بیڈ روم کی لائف، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، وہ میں نے بیان کیا ہے، وہ پورا سن لینا. اس میں ایک بات میں نے بتائی وہ حدیث کی روشنی میں، کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اولاد شیطان ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ باپ بھی شیطان، جو ماں پوئروں سے دعا کری دیو کہ سدھری جائے. آتے ہی کہ نہیں آتے دعا کرانے؟ استاد کو کہتے ہیں، مولوی صاحب کو کہتے ہیں، شیطان سے. تو یہ شیطان کیسے بنتے ہیں، سنو، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے اور حضور فرمائے، اس پر تو کوئی شک ہے آپ کو؟ یقین ہے نا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو شیطان بھی اس میں پارٹنر بنتا ہے، شیطان بھی حصہ لیتا ہے، اور آدمی کی جو پیشاب کی جگہ ہے اس پر وہ لپٹ جاتا ہے شیطان، اور وہ بھی بیوی کے ساتھ مزہ لینے میں بھاگیدار بنتا ہے. یہ حدیث ہے. اب شیطان جب پیشاب کی جگہ پر لپٹ کر کے مزہ لینے میں پارٹنر بنے گا تو اولاد بھی کیا بنے گی؟ بولو کیا بنے گی؟ ولی بنے گی، شیطان بنے گی. اولاد بھی کیا بنے گی؟ شیطان بنے گی. اب آپ چاہتے ہو کہ شیطان کی پارٹنرشپ نہیں ہوئے، چاہتے ہو نا؟ آپ اور آپ کی بیوی بس دو ہی رہے، تیسرا شیطان پارٹنر نہیں بنے، یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے 3-3 دعائیں بتلائی ہیں حدیث میں. اب بتلاؤ، آج امت شادیاں کرتی ہے، نکاح کرتے، کتنے لوگوں کو یہ دعائیں یاد ہیں؟ شادی ہو گئی، سینکڑوں مرتبہ بیوی کے ساتھ سوئے، بچے کے بچے ہو گئے، پوتے نواسے ہو گئے، لیکن بتلاؤ کہ کبھی یہ دعا پڑھی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے جو حضور نے بتلائی؟ اس لیے میں آپ کو بہت پریشر کر رہا ہوں، سنت دعائیں یاد کرو، یہ بہت ضروری. حضور نے کتنی پیاری دعا سکھائی کہ آدمی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے تو پہلے دعا پڑھے، کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا وجنب الشیطان فیما رزقتنا. اللہ کے نام سے میں بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں، ہر کام میں اللہ کا نام، بسم اللہ. صرف کھانے میں نہیں، بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرتے وقت بھی. اور پھر حضور نے کتنی پیاری دعا، اللہ رحمت للعالمین اس کو کہتے ہیں جو امت کو ہر چیز بتا رہے ہیں. اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ شیطان کو ہمارے اس کام میں پارٹنر بننے سے ہماری حفاظت فرما، یہ دعا حضور نے سکھائی. اور جو تُو نے بیوی کی لائن کی نعمت مجھے دی، بیوی کی لائن کا مزہ تُو نے مجھے دیا، اس میں شیطان کو پارٹنر مت بننے دینا. بھاگیدار مت بننے دینا, یہ دعا حضور نے بتلائی. اب جو آدمی یہ دعا پڑھ کے بیوی سے صحبت کرے گا, شیطان پارٹنر نہیں بنے گا. دعا نہیں پڑھی تو وہ پارٹنر بنے گا, اور پارٹنر بنے گا تو پھر وہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں, وہی رو شیطان سے مارا, اسی لیے بنے گا. ماں باپ کی سزا ہے کہ تم نے دعا نہیں پڑھی. اس لیے سنت دعائیں یاد کرو, اس کو معمولی مت سمجھو. ہم نے کیا سمجھا کہ سنت دعا تو مکتب میں بچے مولوی صاحب کے پاس یاد کرتے ہیں, یہ تو اس لیے تاکہ بچپن میں یاد کر کے پچپن تک پڑھے, ورنہ پچپن والوں کو یاد کرنا زیادہ ضروری ہے. صرف بچپن والوں کے لیے یہ دعا نہیں ہے, پچپن والوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. اور میں آگے آپ کو بتلاؤں, جب منی نکلتی ہے, ویریہ نکلتا ہے, اس وقت بھی حضور نے پڑھنے کی دعا بتلائی, اس وقت کی بھی دعا ہے حدیث میں. لیکن چونکہ اس وقت کپڑے کھلے ہوتے تو زبان سے نہیں پڑھنے کی, دل میں پڑھنے کی. کتنی پیاری رہنمائی کی آقا نے, اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنی نصیبا, اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنی نصیبا. اے اللہ, یہ جو تُو نے مجھ کو ایک رزق دیا بیوی والا, پھر اس کے ذریعے اولاد والا, اس میں شیطان کا کوئی حصہ مت بنانا. یہ حضور نے دعا بتلائی اس موقع کی. یہ تو ایک مثال دی میں نے آپ کو, وہ ضرور وہ یوٹیوب پر لنک سن لینا. ڈیڑھ گھنٹہ بیان کیا ہے کہ میاں بیوی کو بیڈ روم میں کیسے رہنے کا, حدیث کیا کہتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ سنت دعا کی اہمیت کیا ہے. اگر سنت دعا پڑھے بغیر آدمی بیوی سے لگ جاتا ہے تو شیطان حصے دار بنتا ہے, اس کا اثر اولاد پر آتا ہے, اولاد میں شیطان والا اثر ہوتا ہے. کتنی خطرناک چیز ہو گئی. اس لیے سنت دعاؤں کو معمولی مت سمجھو. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا شیطان کی تین گانٹھ والی بات. تو صبح میں اٹھتے ہی آدمی دعا پڑے گا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, تو ایک گانٹھ آٹومیٹک ٹوٹ جائے گی. پھر اٹھ کے وضو کرتا ہے. مسلمان صبح میں اٹھ کے کیا کام کرے گا, فجر پڑھنی ہے, اللہ تہجد کی توفیق دے رہے, تو صبح میں کیا کرے گا, وضو. تو وضو کرے گا تو وضو کی برکت سے شیطان کی دوسری گانٹھ ٹوٹ جائے گی. اور اس کے بعد نماز پڑھے, تہجد پڑھے یا فجر کی دو رکعت سنت پڑھے, تو اس کی برکت سے تیسری گانٹھ ٹوٹ جائے گی. اور شیطان کی تیسری گانٹھ ٹوٹ جائے گی تو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وہ صبح کرے گا ایک دم فریش موڈ کے اندر, ایک دم تازہ, ایک دم فریش موڈ کے اندر صبح کرے گا. اسی لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ فجر میں بھی موڈ میں ہوتے ہیں. آپ دیکھ لو, جو لوگ یہ تین عمل کرتے ہیں وہ فجر میں بھی موڈ میں ہوتے ہیں, اور جو یہ تین عمل نہیں کرتے وہ گیارہ بجے اٹھ کے بھی آؤٹ موڈ ہوتے ہیں. تجربہ کر لو آپ, جو یہ تین عمل کرتے ہیں فجر میں بھی موڈ میں, اور جو یہ تین عمل نہیں کرتے گیارہ بجے اٹھ کے بھی آؤٹ موڈ ہوتے ہیں وہ. اس لیے کہ وہ شیطان کا اثر ہے. شیطان نے ان کے دل پر جو اثر ڈالا, دماغ میں جو گانٹھ باندھی. سنت دعاؤں کا اہتمام کرو, سنت دعائیں یاد کرو, یہ بہت قیمتی چیز ہے, بہت قیمتی چیز, بہت قیمتی چیز. دعاؤں کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے ہمارا. ایک اور مثال دے دوں, پھر اصل بات میں عرض کروں گا. یہ ٹوائلٹ میں ہم جاتے ہیں نا, استنجا خانے, حدیث میں آتا ہے کہ وہاں شیطان موجود رہتا ہے. ہر غلط گندی جگہ پر شیطان کی حاضری, وہاں شیطان موجود رہتا ہے. اب کوئی آدمی اندر جائے گا تو سطر تو کھولے گا, ضرورت پوری کرنے کے لیے سطر کھولا. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیطان انسان کی یہ جو چھپی ہوئی جگہ ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے شیطان, اور اس کی نشانی بتلاؤ. آپ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ شیطان کھیلتا ہو. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ گندے گندے خیال آتے ہیں, टॉयलेट में गंदे गंदे विचार आते हैं, बाहर आके गंदे गंदे ख्याल आते हैं, ये वो शैतान के खेलने का असर है। ये जो शैतान खेलता है ना हमारी पेशाब की जगह के साथ, इस्तिंजे की जगह, उसका असर रिएक्शन के वो गंदे ख्याल, गंदे विचार, गंदे वसवसे और गलत गलत सोच, ये उसका असर है, उसका रिएक्शन है। वहाँ शैतान मौजूद रहता है कि कुर्बान जाऊँ रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कितनी छोटी दुआ बतला दी, एक लाइन की दुआ हुजूर ने, टॉयलेट में जाने से पहले दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। कितनी छोटी दुआ है का जो आदमी ये दुआ पढ़ के जाएगा, अल्लाह कुदरती तौर पर एक पर्दा एक कर्टन लगा देंगे कि शैतान उसकी सतर को देख नहीं सकेगा, खेल भी नहीं सकेगा, कुदरती कर्टन आ जाएगा। कितनी छोटी दुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाह ये खबीस शैतान और गंदी चीजें, इससे अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। ये दुआ पढ़ के जावे आदमी, हर गंदगी से हिफाजत। इसलिए भाई ये मसनून दुआओं का एहतमाम करो, सुन्नत दुआएं लाओ जिंदगी में। कम से कम पहले मरहले में 54 दुआएं तो याद कर लो, उठने की, सोने की, खाने की, पीने की, खाने से पहले, खाने के बाद, कपड़े निकालने की, कपड़े पहनने की, और जब चांद देखे, सूरज निकले, पानी पीवे, बीवी के पास जावे, आईने में देखने की भी हुजूर ने दुआ बतलाई। अखा दिन जो है अपना चेहरा और अपने बाल सजाते बनाते रहते हो, कभी दुआ पड़ी आईने में देखने की? हुजूर ने आईने में देखने की भी दुआ बतलाई, अल्लाहुम्मा हस्सिन खुलुकी कमा हस्सनत खल्की, अल्लाह आपने मुझे बहुत अच्छा बॉडी वाला बनाया तो मेरे अखलाक भी इतने अच्छे बना दो। कितनी प्यारी दुआ मांगी, हमारे अखलाक अच्छे क्यों नहीं होते, हम दुआ ही नहीं पढ़ते, खाली बाल ही अच्छे करते रहते हैं, चेहरा ही अच्छा करते रहते हैं, कपड़े की फिटिंग ही अच्छी करते। हुजूर ने कितनी प्यारी दुआ बतलाई, आईने में देखो तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा हस्सिन खुलुकी कमा हस्सन खल्की। एक आदमी ने बेचारे ने बीच में काम किया था, ऐसी ये जितनी भी दुआएं ने उसके स्टिकर की पूरी एक ए बनाई और सबको बांटे कि भाई ये स्टिकर निकाल के आईने पे लगाओ, ये स्टिकर टॉयलेट के पास लगाओ, ये स्टिकर दरवाजे के पास लगाओ, ताकि अंदर जाते आते सब जो ये दुआ पढ़े लोग। किचन में खाने बैठे वहां खाने की दुआ का स्टिकर लगाओ। ये दुआएं तो हुजूर की पढ़ी हुई दुआएं, हुजूर की दुआएं, इसको पढ़ो। तो दीनी भाइयों असल चीज है जिंदगियों के अंदर आमाल का जिंदा होना, अमल आवे जिंदगी में, आमाल आ जावे, और जिंदगी आमाल वाली होगी तो उस पर अल्लाह की तरफ से सारे वादे हैं। सिर्फ जबानी जमा करत से कुछ नहीं होता। एक बहुत ऊंची बात करूं मैं आपको, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है, बहुत ऊंचे लेवल की बात, एकदम नीचे लाकर के मैं आपको समझाऊं। हजरत फरमा देते कि दूसरों को जो बात पहुंचाना होता है, असर डालना होता है, उसमें सबसे कमजोर जरिया अगर कोई है तो जबान है। सबसे वीक और कमजोर अगर कोई जरिया है तो जबान। और आज हमने सब कुछ जबान को समझ लिया है, सब कुछ जबान को समझ लिया कि बोलो, बोलना चाहिए, अच्छी बात बोलो, अल्लाह की तरफ बुलाओ, बहुत अच्छा है, लेकिन दिल को भी जिक्र के नूर से पावरफुल बनाओ, दिल को भी जिक्र के नूर से पावरफुल बनाओ। तीसरा नंबर है ना इल्म और जिक्र, ये बहुत जरूरी, जिक्र और इल्म दोनों बहुत जरूरी। अगर इल्म के बगैर हम कोई दीन का काम करेंगे تو زندگی بھی جہالت والی رہے گی اور دعوت بھی جہالت والی رہے گی. علم کے بغیر کچھ کرو گے تو بہت ضروری, ورنہ جہالت رہے گی اور جہالت پھیلے گی. چھ نمبر کو تو زندگی کا بندھارن بنا, کانسٹیٹیوشن آف لائف, دستور حیات. اردو میں کہتے ہیں دستور حیات, گجراتی میں کہتے ہیں جیون جیوانو بندھارن. کانسٹیٹیوشن آف لائف یہ چھ نمبر کو بناؤ. علم کے ساتھ رہو گے تو خود کی زندگی علم کے نور والی ہوگی, دوسروں کو دین کا نور پہنچاؤ گے, اور جہالت رہی تو خود بھی جہالت پہ رہو گے اور دوسروں کو بھی جہالت پہنچاؤ گے. یہ علم والا نمبر ہم کو یہ تقاضا کرتا ہے. دین سیکھو, دین سیکھنا چاہیے, اور دوسروں کو بہت محنت سے دین سیکھا جاتا ہے. بہت محنت چاہیے اس کے لیے, بہت محنت, اس لیے کہ اس پر جنت ملتی ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں, سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے, ایسے ویسے تھوڑی ہو جاوے, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, محنت پر راستے ہدایت کے کھلتے ہیں, محنت پر ہدایت کے راستے کھلتے, بغیر محنت کے راستے نہیں کھلا کرتے. بہت محنت. دین سیکھنے پر ایک قصہ میں آپ کو سنا, کتنی محنت سے دین سیکھا جاتا ہے. امام بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث گزرے, حدیث کے عالم, اسپین کے رہنے والے تھے, اسپین اندلس, وہاں سے سفر کر کے آئے, لمبا چوڑا سفر کر کے آئے. یہ علاقہ اپنا جو ہے عراق, ایران, بغداد, اتنا لمبا یوروپ سے سفر کر کے, اس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے, فلائٹ میں تھوڑے جاتے تھے, ٹرین بھی کہاں تھی, بس بھی نہیں تھی, پرائیویٹ ٹیکسی بھی نہیں تھی, پیدل چل کے آئے. کتنا ٹائم لگا ہوگا, دو چار پانچ مہینے لگے ہوں گے. آئے اس وقت حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے عالم تھے, ان کی خدمت میں پہنچے. پتہ چلا کہ ان کے اوپر سرکاری پابندی لگی ہوئی ہے, کسی کو پڑھانے کا نہیں, سرکاری پابندی لگ گئی ہے کہ ابھی پڑھانے کا نہیں, مدرسہ بند رکھو. کہا کوئی بات نہیں, لاک ڈاؤن چل رہا ہے, ان لاک چل رہی ہے, کہ میں تو علم حاصل کرنے آیا اتنے دور سے. تو ایک دن ڈھونڈتے 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 حضرت امام احمد کے گھر پہ پہنچ گئے. دروازہ نوک کیا, حضرت امام احمد نے دروازہ کھولا, پوچھا کون, تو کیا میں بقی ابن مخلد, کہاں کے رہنے والے, کا اسپین کا, اندلس کا. اوہ اتنے دور سے آئے میرے شہر میں, کیوں آئے؟ کہ حضرت آپ سے حدیث سننے آئے, حضور کی پیاری پیاری باتیں سننے آیا ہوں آپ کے پاس. تو کہا آپ کو معلوم نہیں, میرے اوپر تو پابندی لگ گئی ہے, سرکاری پابندی ہے, کیس ہو جائے گا, کرمنل کیس ہو جائے گا میں پڑھاؤں تو. کہا لیکن میں تو اتنے دور سے آیا ہوں, سیکھ کے رہوں گا. کہا اچھا, کوئی راستہ نکالتے ہیں, دیکھو کیسا راستہ ہے. وہ کہہ رہے کہ جب دین سیکھنے آیا, اللہ کے نبی کی نورانی پیاری باتیں سننے آیا, اور آپ پر پابندی ہے, تو اب میں کیا کروں گا, روزانہ فقیر بن کے آپ کے دروازے پہ آؤں گا, فقیر بن کے آؤں گا آپ کے دروازے پر, اور بھیک مانگوں گا آپ سے, تو آپ بھیک دینے کے نام پر مجھے ایک ایک حدیث سنا دینا, اللہ کے نبی کی بات سنا دینا. ہے نا طلب, دین سیکھنا ہے, فقیر بن کے بھی لیکن سنیں گے, طلب دین سیکھنے کی. کیسی طلب؟ اب وہ روزانہ کہ انہوں نے سسٹم بنا لیا, باقاعدہ فقیر جیسے بن جاتے, سر پر میلے پرانے کپڑے برتن لٹکا لیتے, میلے پرانے کپڑے پھٹیلے پہن لیتے اور نکلتے, اور حضرت امام احمد کے گھر پہ آتے, آواز دیتے فقیر ہوں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, اللہ تم کو ثواب دے گا, جنت دے گا, آواز دیتے. حضرت امام احمد دروازہ کھول دے, فقیر صاحب آئیے بن جائے, اور اتنے میں فٹافٹ تین حدیث سنا دیتے, تین اللہ کے نبی کی باتیں سنا دیتے, اور بقی ابن مخلص نکل کے چلے جاتے. دین کی طلب ہو تو آدمی فقیر بن کر کے بھی دین سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. طلب کہ مجھے حضور کی باتیں سننی ہے, اللہ کے نبی کی باتیں سننی ہے, تو اگر پابندی ہے تو میں فقیر بن کے سنوں گا, لیکن سنوں گا اور سیکھوں گا. اس کے لیے تو میں سفر کر کے آیا ہوں. ایسا کرتے کرتے 300 حدیثیں ان کو سیکھنے کو مل گئی, اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ وہ پابندی ختم ہو گئی, ان لاک لاک ڈاؤن سب ختم ہو گیا, اور پھر باقاعدہ مدرسہ شروع ہو گیا اور پڑھنے لگ گئے. دین تو بڑی محنتوں سے آتا ہے بھائی, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, علم سیکھنا پڑے گا, دین سیکھنا پڑے گا. اور علم اور دین سیکھے بغیر آدمی زندگی صحیح گزار ہی نہیں سکتا. نماز فرض ہے ہر مسلمان کے لیے, 5 نماز فرض, خالی جمعہ فرض نہیں. کتنی نماز فرض؟ 5 نماز فرض. نماز کب صحیح ہوگی؟ نماز سیکھیں گے تو صحیح ہوگی نا, بغیر سیکھے نماز کیسے صحیح ہوگی؟ سیکھنا پڑے گا نماز کو, سیکھو نماز. اللہ اکبر کیسے پڑھنے کا بتلاؤں آپ کو؟ اللہ اکبر میں 11 مسئلے ہیں. کتنے مسئلے ہیں؟ 11 مسائل اللہ اکبر کے بارے میں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, اور ہم تو سمجھے گا اللہ اکبر مرغی کاٹو سلّہ پھراؤ. 11 مسئلے لکھے ہیں کتابوں میں. اور ایک بات بتلاؤں, اللہ اکبر کے اندر آدمی کافر تک بن سکتا ہے, اتنا سخت مسئلہ بھی ہے. کیا مسئلہ وہ؟ اگر اللہ کے اندر الف پہلے ہے نا, یہاں کہیں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر, دیکھو پہلے الف لکھا ہے نا, یہ الف کو کوئی کھینچ کے پڑھے, کھینچ کے. وہ بچوں کو یاد کراتے نا, مد مت کرو, چھوٹا مت کرو, لمبا مت کرو, تو یہ اللہ اکبر میں الف کو پہلے الف کو کھینچ کے کوئی آدمی پڑھے مت کر کے, میں پڑھ نہیں سکتا چونکہ اس پر کفر کا فتویٰ ہے. تو اللہ اکبر کے الف کو کوئی کھینچ کر کے پڑھے تو اس کے لیے کفر کا خطرہ ہے. 11 مسئلے صرف اللہ اکبر میں. شریعت تو بہت سیکھنے کی چیز ہے, وہ کھانے کے کھیل تھوڑے ہی ہے. اب آپ کو جو سستا ملا وہ مؤذن رکھ لیا, کہ وہ مؤذن 5000 مانگتے تھے, یہ مانگی 3000 والا ملا اس لیے رکھ دیا. اب وہ اللہ اکبر کیسے اذان دیتا ہے؟ نہ متولی کو اذان صحیح آتی ہو تو وہ مؤذن کی اذان صحیح سنے, کیسا بھی دیتا ہو دے, بس 5 ٹائم اذان ہو جانی چاہیے. جو ملا, لولا لنگڑا بیرا کانا سستا, مسجد میں بانگی ہے کافی ہے. اذان سیکھنے کی چیز ہے. آپ کو معلوم ہے حیال الصلاح کیا سنتے ہو؟ حیال الصلاح اتنا ہی سنتے ہو نا, اخیر میں ہا ہے, کبھی سنی آپ نے کسی اذان میں سنی حیال الصلاح؟ ہا بھی ہے. عربی میں نماز کو صلات بولتے ہیں, سمجھو مسئلہ. عربی میں نماز کو کیا بولتے ہیں؟ صلات. اور صلات پر جب رکتے ہیں, رکنے کو سٹاپ کرتے ہیں, اس کو عربی میں وقف کرنا کہتے ہیں. وہاں پر جو رکتے ہیں وقف کرتے ہیں تو وہ تا ہا بن جاتی ہے صلاح. یہ عربی کا قاعدہ ہے, گرامر. تو اذان میں یوں پڑھنے کا حی علی الصلاح, نماز پڑھنے آؤ. او بیچارہ مؤذن جس نے کبھی کچھ نہیں پڑھا, کوئی نوکری نہیں ملی تو کہ چلو مسجد میں صفائی کا کام کرو, تو دوسروں کو سننے سنتے سنتے کیا پڑتا ہے حی علی الصلاح. اور صلاح لا میننگ, یہ لوگ جاتے رہتے ہیں مکہ مدینہ, پوچھو لا مطلب نہیں, پوچھو اتنی عربی تو سمجھ میں آتی ہے نا, لا مطلب نہیں. تو اب وہ مؤذن کیا پکارتا ہے حی علی الصلاح, آؤ جماعت. اس لیے تو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے, وہ نماز کے لیے دعوت ہی کہاں دے رہا ہے. یہ خون کے آنسو سے رونے کی بات ہے, خون کے آنسو سے. آج تک ہم مسجدوں کی اذان ٹھیک نہیں کروا سکے, کروڑ روپے کی مسجد بناتے ہیں، دو دو کروڑ کی مسجد بناتے ہیں، لیکن صحیح اذان آج ہم تک آج تک نہیں کر سکے. اس میں سب گنہگار ہیں، کمیٹی والے بھی، متولی بھی، سب گنہگار ہیں. صحیح اذان نہیں ہوگی تو اذان نہیں ٹھیک کر سکے. یہ ماربل ایسا چاہیے، یہ جمر ایسا چاہیے. کبھی یہ فکر کی کہ صحیح اذان دینے والا مؤذن چاہیے؟ مسجد کی کارپیٹ ایسی ہونی چاہیے تو صحیح قرآن پڑھنے والا امام چاہیے؟ فکر کی کبھی؟ اسی کے چکر میں امت پڑی رہے گی. ایسا باندھ کام ہو، ایسا کنسٹرکشن ہو، ارے ایسا ٹاپ کوالٹی کا امام ہو، ایسا اچھا اذان دینے والا ہو تاکہ امت کی اذان صحیح ہو، نماز صحیح ہو. یہ ہے فکر کرنے کا کام. حضور کے زمانے میں کیا فکر تھی؟ رات کو بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی میں کیچڑ ہو گیا. مسجد میں کیچڑ ہوتا تھا. ارے ایسا بھی ہوا ہے کہ رات کی بارش کی وجہ سے فجر میں صحابہ کی پیشانی پہ کیچڑ لگا ہوا تھا، نماز پڑھی انہوں نے. کارپیٹ بھی نہیں تھی، چھترنگی بھی نہیں تھی، نہ چٹائی بھی نہیں تھی، نہ فلورنگ بھی نہیں تھا، ڈائریکٹ مٹی تھی. دیکھو ایک مسجد ہے، آپ نے تو دیکھی ہوگی جمرات کے پاس جو نکلی، وہ پرانی مسجد پیلے رنگ کی دیکھی نا؟ ہاں وہ ایک مسجد ابھی نکلی ہے. جب یہ مینا میں جہاں کنکری مارنے جاتے ہیں وہاں پہاڑ توڑے تو اس کے پیچھے سے ایک پرانے زمانے کی مسجد نکلی. وہ مسجد جا کے دیکھ لو، 1200 یا 1300 سال پرانی مسجد ہے. اس کو جا کے دھیان سے دیکھ لو، اس کی چھت نہیں ہے. حضور کے زمانے کے اندر مسجدوں کی چھت پکی نہیں ہوتی تھی، وہاں تو پتے ڈال دیتے تھے، کھجور کے پتے، کھجوری کے پتے وہ ڈال دیتے تھے. جیسے کہ شاندار گارڈن ریسٹورنٹ میں کھجوری کے پتے لگائے جاتے ہیں ناریلی کے، وہاں مسجد کی سیلنگ ایسی ہوتی، جمبر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن نمازی کیسے ہوتے تھے؟ نمازی ایسے ہوتے تھے کہ 2 رکعت پڑھتے تھے، آسمان سے 3000 فرشتے آتے تھے. کیسے نمازی ہوتے تھے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی. قرآن میں استغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے تمہاری فرشتوں کا لشکر بھیج کے مدد فرمائی. ایسی مسجدیں ہوتی تھی. بھائی نماز صحیح کرو، اذان سے شروعات کرو. اذان صحیح ہو، اقامت صحیح ہو، نماز صحیح ہو، اپنی نمازوں کو صحیح کرو. میں نے کہا نا اللہ اکبر میں 11 مسئلے ہیں. صحیح کرو نماز. اب تو ہم لوگوں کو چھرے مارنے کی عادت پڑ گئی ہے تو ہاتھ اٹھاتے وہاں بھی چھرے مارتے. ابھی دیکھ لینا عشاء میں ایسے ہی کرتے ہیں لوگ، 99% نہیں تو 95% کیسے ہاتھ اٹھاتے ایسے. وہ چھرے مارنے کی عادت پڑی ہے نا گوشت پر، تو نماز میں بھی چھرا. غلط ہے یہ طریقہ، صحیح طریقہ سیکھ لو. پورا صرف چہرہ قبلے کی طرف نہیں، پوری باڈی قبلے کی طرف، اور ہتھیلی قبلے کی طرف کب ہوگی؟ جب ایسا کریں گے تو ہوگی. یوں کرو گے تو ہتھیلی کہاں قبلے کی طرف ہوگی؟ یہ صحیح طریقہ ہے، پوری ہتھیلی قبلے کی طرف ہو. شروعات سے نماز گلے ہاتھ ہی غلط اٹھاتے ہم، پورا اس طرح کھلا رکھ کے قبلے کی طرف ہتھیلی. امت نماز سیکھے. ایک مرتبہ کینیڈا سے فون آیا کہ برف بہت پڑ رہی ہے، ہم ونٹر ویکیشن پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، 3 دن کے لیے آ جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، صرف 3 دن کا تقاضا ہے تو ہو آ گئے. تو انہوں نے فجر کی ایک دن سیٹرڈے کو کہا آج ہمارے شیڈیول کے اندر ہے نماز، کہ نماز ہم کو سکھاؤ پریکٹیکلی نماز، آج کا اسپیشل پروگرام نماز. تو 4 گھنٹے برف کے زمانے میں 9 بجے سے لے کر کے زہر تک 4 گھنٹے باقاعدہ اسٹیج لگایا، پورا مجمع صرف نماز سیکھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، کوئی بیان ویان نہیں. تو تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرانے تک پورا 4 گھنٹہ میں نے ان کو نماز کی مشق کرائی. بھائی امت نماز سیکھے. اور ایک آدمی کی بھی نماز صحیح ہو گئی हमारा इतना लंबा सफर करके जाना, फ्लाइट की टिकट खर्च करना, सब वसूल, एक आदमी की भी नमाज सही हो जाए उधर। तो नमाज सही करो, बहुत जरूरी है नमाज के हल्कों में हमारी नमाज को सही करना, सुन्नत तरीके। हुजूर ने बाकायदा फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुझे जैसे नमाज पढ़ते देखा ऐसे नमाज पढ़ो। हज में फरमाया, नमाज में फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, खुजू अन्नी मनासिककुम, हज मुझसे सीखो, नमाज जैसी मैं पढ़ता हूं ऐसी तुम पढ़ो। ये हुक्म दिया हुजूर ने हमको। नकल उतारना हो तो नबी की नकल उतारो, उसमें कामयाबी है। बाकी दुनिया में जिसकी भी नकल उतारोगे नाकामी है। नकल किसकी, स्टाइल किसकी मारने की, नकल किसकी उतारने की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो नकल उतारने की चीज है। और वो आएगी सुन्नत सीखने के जरिए, सुन्नतों को लाओ जिंदगी के अंदर। इल्म तीसरा नंबर, दीन का जरूरी इल्म, बहुत जरूरी दीन सीखना। नमाज सीखो, इस्तिंजा सीखो, पेशाब करने का तरीका भी सीखो। तो उसने मजाक उड़ाई एक बड़े काफिर ने मक्का के, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की मजाक उड़ाई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बहुत सिंपल जवाब दिया, हाँ ये नबी हमको जो है पेशाब का तरीका भी सिखाते हैं, कैसे इस्तिंजा करने का ये भी सिखाते हैं, और हम उनसे ये भी सीखते हैं इस्तिंजा कैसे करने का। तो पहले खड़े खड़े जैसे चाहे कर डालते थे, हुजूर ने सिखाया तो बैठ कर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेशाब शुरू किया। तो कोई काफिर दोस्त मिल गया कि अरे अरे ये क्या औरतों की तरह बैठ के पेशाब करते हो। तो कहा हमारे नबी ने हमको सिखाया। अच्छा ये नबी तुमको पेशाब कैसे करने का वो भी सिखाते? कहा पेशाब कैसे करने का वो भी सिखाते, और हम ऐसे ही पेशाब करेंगे जैसे हमारे नबी ने सिखाया, ऐसे करेंगे हम। हर चीज सुन्नत से सीखो, इल्म बहुत जरूरी दीन का, और साथ में जिक्र, इल्म और जिक्र। जिक्र से, तस्बीह से दिल में नूर आएगा, और उस नूर के साथ जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा, कब्र की, दुनिया की, आखिरत की, हर जिंदगी आसान हो जाएगी। तो अभी आप रिपोर्ट सुन रहे थे ना कि भाई कितना काम हो रहा है, ऐसे हालात में भी अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, अल्लाह के दीन का काम कभी रुकने वाला नहीं है। हदीस की रोशनी में मैं आपको बतलाता हूं, आखिरी जमाने तक सही काम करने वाली एक जमात दुनिया में बाकी रहेगी। हदीस में है, काम रुकने वाला नहीं है, काम करना है, लेकिन सही तरतीब से, सही तरतीब से काम करना है। खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने मुझे आपको ईमान अता फरमाया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने ईमान दिया, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत। अब एक चीज ईमान के बारे में मैं आपको बतला दूं कि ईमान अपना मजबूत है कि ईमान में कुछ सवाद नहीं है, इसको पहचानने का एक तरीका आपको बतला देता हूं, ये भी हदीस में आया। सब आदमी अपने अपने ईमान पर ये थर्मोमीटर लगा दे रहे, तो खुद पता चल जाएगा कि अपने ईमान कितना है। देखो ध्यान से समझो, कोई अच्छा काम, नेकी का काम, भलाई का काम करो और तुमको खुशी होए, और कोई गुनाह का काम, बुराई का काम, नाफरमानी का काम करो और दिल के अंदर आपको तकलीफ, परेशानी, उलझन होए, तो समझो कि अल्लाह ताला ने दिल में ईमान मजबूत रखा है। आप खुद देख लो, क्या गुनाह करने के बाद हमको दिल में वो लगता है कि मैंने गलत किया, या गुनाह करने में मजा आता है कि मैंने पराई औरत देखी रास्ते से जा रही थी, उसका हुस्न देखा, उसका मेकअप देखा, उसके कपड़े देखे, तो क्या मुझे दिल में तकलीफ हुई कि मैंने गलत देखा, आराम देखा, या मेरे दिल ने कहा वाह बहुत अच्छा मजा है कोई चीज देखने को मिले। माप लो अपना ईमान, खुद नाप लो। میں نے دو نمبری کی دھوکہ دیا بناوٹ کی اور سودا پار پاڑ دیا اور بڑی چیز کما لی، 10 لاکھ 50 لاکھ کما لیے، کیا دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، بناوٹ کی دی؟ دل میں تکلیف ہوتی ہے تو سمجھو ایمان ہے، اور تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے کہ کام پاڑ دیا میں نے، تو سمجھو کہ ایمان نہیں ہے۔ خود فیصلہ کر لو اپنے ایمان کا۔ یہ حدیث میں یہ نشانی بتلائی گئی کہ نیکی کرنے کے بعد دل میں خوشی اور برائی کرنے کے بعد دل میں تکلیف، تو سمجھو ایمان ہے، اور الٹا ہے تو ٹینشن لاؤ کہ ایمان لاؤ، دل میں مضبوط کرو، تازہ کرو، بیٹری چارج کرو کہ نیکی کرنے کے بعد خوشی نہیں ہوتی، گناہ کرنے کے بعد تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ گناہ میں مزہ آتا ہے اور نیکی کرنا بھاری لگتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کا پاور ڈاؤن ہو گیا ہے، اب اس کو ریچارج کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور فون ریچارج نہیں کرو گے تو چلے گا، لیکن ایمان ریچارج نہیں کرو گے تو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ کوپن ریچارج کرنے کی ہے، یہ کوپن، ایمان کو ریچارج کرو بھائی، ایمان کی بیٹری کو ریچارج کرو، اور اس کے لیے مسجد سے تعلق، آؤ 5 وقت نماز پڑھو، علم ذکر پر آؤ، اکرام پہ آؤ، اخلاص سے کام کرنے والے بنو، ہر کام اللہ کے لیے، اور دین سیکھنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، ایسے دین نہیں سیکھا جائے گا۔ کمپیوٹر کلاس کے لیے ٹائم نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے ہو؟ تو دین سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالو، ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے ٹائم نکالتے ہو تو دین سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالو، اسکول کی پریکشا کے لیے ٹائم نکالتے ہو تو قبر کی پریکشا کے لیے بھی ٹائم نکالو، وہاں بھی ایگزام ہے، نیٹ کا ٹوفل وہاں بھی ہے، قبر میں پہلا، قیامت کے میدان میں دوسرا، قبر میں 3 سوال آئیں گے پیپر میں، قیامت کے دن 5 سوال کا پیپر آئے گا، اس کے لیے بھی ٹائم نکالو۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ تو بھائی ذکر والے بنو گے، دین کا علم سیکھو گے، سنتیں لاؤ گے زندگی میں، اور اس کے لیے وقت فارغ کرو گے، وقت تو دینا ہی پڑے گا، ایمان سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، وقت دیے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اور کتنا آسان ہے، 40 دن دینے کے، 4 مہینے دینے کے، ہر مہینے 3 دن دینے کے، اللہ توفیق دے تو 10 سال دے کر کے عالم بن جاؤ، وقت تو دینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں۔ اسی لیے جن کے پرانے ارادے ہیں وہ بھی تازے کرو، اور نئے لوگ بھی بولو کہ ہم وقت دیں گے اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے۔ یہ تو نیت کر لو کہ اللہ کا دین سیکھ کر کے زندگی گزارنی ہے، کہو انشاءاللہ، اور دین سیکھنے کے لیے وقت دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب ترتیب اپنی اپنی بنا لیتی،
بالکل ہماری بستی سے انشاءاللہ جماعت جائے گی، وصولی بھی آئی ہے، وہ بھی دادی گرام، انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا۔